بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وأجل مسمى عنده ثم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العلي العظيم۔
بسم الله الرحمن الرحيم، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے، اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے، وہ تمہارے باطن اور ظاہر और जो तुम कारोबार करते हो सबको जानता है।
रेडियो तेरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब मोहम्मद रजा जन्नती, जो सूरह इनाम की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामीन, आप हमारी नशरियात जो रात की आखिरी नशरियात हैं शार्ट वेव 31 मीटर बैंड मुताबिक 5,940 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 765 और 1,098 किलोहर्ट्स पर समात फरमा रहे हैं। आप हमारी खबरें, लाइव प्रोग्राम और आर्काइव के प्रोग्राम भी हमारी वेबसाइट के ज़रिए से देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahar.tv.ir। और अब पेश खिदमत है रात की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले हालात हाजरा के जायजे पे मुश्तमिल प्रोग्राम नीम निगाह पेश किया जाएगा। नीम निगाह के बाद आप हस्बे मामूल सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल के बाद प्रोग्राम पेश बयान इलाही नशर किया जाएगा और आखिर में आज शब जुमा है और शब जुमा को हम दुआ कुमैल के मंजूम तर्जुमे से इकतबास आप सामईन की खिदमत में पेश करते हैं, तो आखिर में दुआ कुमैल होगी जिसके साथ ही हमारी रात की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगी। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज, समाअत फरमाइए प्रोग्राम नीम निगाह। अजीज सामीन, प्रोग्राम नीम निगाह के साथ हाजिर खिदमत हैं। आगाज करते हैं खबरों से। रेडियो तेहरान से अब्बास सैयद आलमी खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। पहले पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के वस्ती इलाके में होने वाले 2 धमाकों में दर्जनों अफराद जान बहक और जख्मी हो गए। इराक में ईरान के सफारतखाने ने बगदाद में होने वाले दहशतगर्दाना बम धमाकों की मजम्मत की है। जो बाइडन ने उदय सदारत का हल्फ उठाने के बाद अपने पहले अहकाम पर दस्तखत कर दिए जिनमें ट्रंप के मुतअद्दिद साबका फैसलों पर खत्ते बुतलान खींच दिया है। चीन हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें मुफ्त फराहम करेगा और हिंदुस्तान के शहर पोना में कोरोना वैक्सीन बनाने वाले इंस्टीट्यूट की इमारत में खौफनाक आतिशजदगी के नतीजे में कम से कम 5 अफराद मारे गए हैं। समात फरमाइए तफसील से खबरें। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के वस्ती इलाके में होने वाले 2 बम धमाकों में दर्जनों अफराद जान बहक और जख्मी हो गए। मौसूल खबरों के मुताबिक इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में ये धमाके अत्तयरान चौक और बाबू शर्की के इलाके में हुए जिनमें कम से कम 28 अफराद जान बहक और 73 दीगर जख्मी हो गए। इराकी वजारत दाखिला के तर्जुमान खालिद अल महना ने इन दहशतगर्दाना खुदकुश धमाकों की तफसीलात बताते हुए कहा कि बगदाद के अत्तयरान चौक पर पहला खुदकुश बमबार अपने आप को बीमार जाहिर करते हुए लोगों के पास गया और जब लोग उसका हाल मालूम करने के लिए उसके गिर्द जमा हो गए तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दूसरा धमाका बाबू शर्की पर उस वक्त हुआ जब पहले धमाके में जान बहक और जख्मी होने वालों को लोग अस्पताल मुंतकिल करने में मसरूफ थे। सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने जाए वकूआ को अपने घेरे में लिया और आसपास के रास्तों को बंद कर दिया। मजीद तफसीलात आ रही हैं। इराक में ईरान के सफारतखाने ने बगदाद में होने वाले दहशतगर्दाना बम धमाकों की मजम्मत किया जिसमें कई बेगुनाह इराकी शहरी शहीद और जख्मी हुए। बगदाद में ईरान के सफारतखाने ने एक बयान में इन दहशतगर्दाना हमलों का शिकार होने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द से जल्द सेहतियाबी की दुआ की। इस बयान में इसी तरह इराक की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के इकदाम पर हिमायत کا اعلان کیا گیا۔ اسلامی جمہوری ایران ہمیشہ عراق کی حکومت اور قوم کی حمایت کرتا رہا ہے، وہ ہر طرح کے ممکنہ امداد کے لیے بھی آمادہ ہے۔ بغداد میں ایران کے سفارتخانے کے بیان میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ عراق کے سیکیورٹی ادارے جلد ہی ان دہشت گردانہ اقدامات کے ذمہ دار عناصر کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بید بلند خلیج فارس کی گیس ریفائنری کو علاقے کی سطح پر ایک عظیم ترین پروجیکٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ گنڈا گردی کی زبان استعمال کر کے اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، وہ خود ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ سر نگوں ہو گئے۔ مغربی ایشیا میں سب سے بڑی گیس ریفائنری کی حیثیت سے بید بلند خلیج فارس گیس پروجیکٹ کا جمعرات کے روز ایران کی صوبہ خوزستان میں صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی کے حکم پر افتتاح ہوا۔ اس قومی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ جو لوگ ایرانی عوام کے خلاف سازش اور منصوبہ بندی کر رہے تھے، ان کے اقدامات اور کام ان کے اقتدار کے آخری دنوں میں پوری دنیا اور خود امریکی عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گئے اور سب نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جمہوریت کے کتنے مخالف ہیں۔ صدر مملکت نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ توانائی کے ذرائع اور ذخائر کے لحاظ سے علاقے میں ایران کا خاص مقام ہے، کہا کہ 32,000 ارب میٹر مکعب گیس کے ساتھ اسلامی جمہوری ایران دنیا میں گیس کی فراہمی کا سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ ہے۔ انہوں نے تیل اور گیس کے شعبوں میں اسلامی جمہوری ایران کے خصوصی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو تیل اور گیس کی ضرورت ہے اور اسلامی جمہوری ایران گیس اور بجلی کی پیداوار اور برآمدات کے شعبے میں علاقے کا اہم ترین مرکز بن سکتا ہے۔ مغربی ایشیا میں سب سے بڑی گیس ریفائنری کی حیثیت سے بید بلند خلیج فارس گیس پروجیکٹ، جو ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، پابندیوں کے دوران ایرانی ماہرین کا ایک اہم ترین شاہکار ہے، جس کا ایک اہم ترین مقصد گیس فلر کو جم کر کے انہیں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے لیے کارآمد خوراک میں تبدیل کرنا ہے۔ 3,40,00,000,000,000 کی سرمایہ کاری کے ساتھ بید بلند خلیج فارس گیس پروجیکٹ کا اندرون ملک ماہرین کی کاوشوں سے 36 ماہ کے اندر افتتاح ہوا۔ اس پروجیکٹ کی بدولت ایران کی سالانہ 70 کروڑ سے زائد ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ جو بائیڈن نے عہدے صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے احکامات پر دستخط کر دیے، جن میں ٹرمپ کے متعدد سابقہ فیصلوں پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔ جو بائیڈن کے معاونین نے عہدے صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے ہی دن ڈونلڈ ٹرمپ کے متعدد اقدامات اور فیصلوں کو منسوخ کرتے ہوئے 17 فرمان جاری کیے، جن میں پیرس معاہدے میں واپسی، کورونا کے موجودہ حالات میں سبھی کے لیے ماسک پہننے کو لازمی قرار دینا، بعض مسلمان ملکوں کے شہریوں کی امریکہ میں داخلے کی پابندی کو ختم کرنا اور میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کو روک دینا شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 4 برس کے دوران انتہائی غیر متوقع اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس معاہدے اور ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی سمجھوتے سمیت متعدد عالمی معاہدوں سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا اور بہت سے عالمی اداروں سے امریکہ کو باہر نکال لیا تھا۔ امریکہ میں نئی حکومت کے آغاز اور جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے ساتھ ہی اس ملک کی خارجہ پالیسی میں ظاہری تبدیلی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، تاہم اس میں تبدیلی کے طریقہ کار کے حوالے سے ٹھوس شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نو منتخب امریکی ساتھ جو بائیڈن نے عالمی سطح پر امریکہ کے چہرے کو جو ٹرمپ کے دور اقدار میں بری طرح سے مسخ ہو گیا تھا، بہتر بنانے اور ساکھ کو بہتر بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ البتہ اس حوالے سے بہت زیادہ ابہامات پائے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اصل سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جو بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے اور وینزویلا اور شمالی کوریا کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسی سمیت خارجہ پالیسی کے بنیادی ایجنڈے اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں وائٹ ہاؤس کی سوچ تبدیلی کرنے کی طاقت رکھتی ہے یا نہیں؟ چین ہنگامی بنیادوں پر پاکستان کو کرونا ویکسین کی 5,00,000 خوراکیں مفت فراہم کرے گا۔ یہ بات پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے چینی ہم منصب وانگ یی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین نے 31 جنوری تک کرونا ویکسین کی 5,00,000 ڈوزز پاکستان کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق ان کے چینی ہم منصب نے کہا کہ 5,00,000 ویکسین کی فراہمی ایک تعاون ہے جس کے لیے چین پاکستان سے کچھ نہیں لے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ چینی وزیر خارجہ نے انہیں یقین دلایا کہ ان کا ملک فروری کے آخر تک پاکستان کو مجموعی طور پر 11,00,000 ویکسین ڈوزز فراہم کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ خیر سگالی اور دوستی کا ہاتھ ہے جو چین نے ہماری طرف بڑھایا ہے، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 18 جنوری کو پاکستان کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے چینی سرکاری کمپنی سائنو فارم کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی بھی منظوری دی تھی۔ ہندوستان کے شہر پونا میں کرونا ویکسین بنانے والی سیرم انسٹیٹیوٹ کی عمارت میں خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں کم سے کم 5 افراد جھلس کر مر گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کرونا ویکسین تیار کرنے والے پونا کے سیرم انسٹیٹیوٹ کے ایک پلانٹ میں بری طرح آگ لگ گئی۔ تاہم خبروں میں کہا گیا ہے کہ آگ ایک نئے پلانٹ میں لگی اور اس عمارت میں ویکسین تیار نہیں کیا جا رہا۔ آتش زدگی کے سانحے میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائر بریگیڈ اور انسٹیٹیوٹ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عمارت کی 5ویں منزل پر 5 لوگوں کی لاشیں ملی ہیں جبکہ 9 کیس زندہ بچ جانے کے چانسز ہیں۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ ویلڈنگ کے دوران لگی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ مقامی حکام اور انسٹیٹیوٹ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ویکسین کا یونٹ پوری طرح محفوظ ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے اور اب ٹریکٹر ریلی نکالنے کے معاملے پر بھی کسان اور دہلی پولیس کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں نے دہلی اور اس کے آس پاس ٹریکٹر ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ٹریکٹر ریلی کے معاملے میں دخل دینے سے انکار کے بعد دہلی پولیس نے جمعرات کو کسان رہنماؤں سے بات کی، لیکن کسانوں نے کہا کہ وہ 26 جنوری کو ہر حال میں ٹریکٹر ریلی نکالیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ دہلی پولیس نے انہیں دہلی میں ٹریکٹر ریلی کی صورت میں داخلے کی اجازت نہیں دی، لیکن وہ دہلی میں ٹریکٹر ریلی نکالنا چاہتے ہیں۔ دہلی پولیس کے ایم پی ایکسپریس وے پر ایک چھوٹی ریلی نکالنے کی تجویز دی گئی تھی جسے کسانوں نے مسترد کر دیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ آخری فیصلہ کسان یونینوں کے مشترکہ اجلاس کے بعد ہی کیا جائے گا اور ہزاروں ٹریکٹر الگ الگ علاقوں سے دہلی کی جانب کوچ کر چکے ہیں۔ بدھ کو حکومت اور کسانوں کے درمیان 10ویں دور کے بھی مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ 22 جنوری کو دوبارہ بات چیت ہونے والی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے استثناء کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ذاتی حیثیت میں انہیں طلب کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مالی بدعنوانی کے ایک اہم کیس آشیانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے شہباز شریف کی حاضری کے استثناء کو کالعدم قرار دے دیا اور ان سے کہا کہ وہ ذاتی حیثیت میں عدالت کے روح برو پیش ہوں۔ جمعرات کو آشیانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران عدالت کے جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ایک ملزم باقی مقدمات میں عدالت میں پیش ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملزم کچھ مقدمات متنیب کی عدالت میں پیش ہو اور ایک مقدمے میں اسے حاضری سے استثناء دے دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت میں شہباز شریف کی موجودگی میں گواہوں کے بیانات کلب بند کیے جائیں گے۔ عدالت نے 2018 میں آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف کو ضمانت دینے کے بعد حاضری سے استثناء قرار دے دیا تھا۔ ایران کی سپیکوس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے امریکہ میں ٹرمپ حکومت کے خاتمے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دنیا تمہیں ہیرو نہیں زیرو سمجھتی ہے۔ اپنے ٹویٹر سے سپیکوس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کوئی تمہیں قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کی وجہ سے ہیرو نہیں سمجھتا۔ اس پیغام میں آیا کہ مسٹر ٹرمپ، تم نے میرے والد کو اس خام خیالی میں شہید کرایا تھا کہ دنیا تمہیں ہیرو سمجھے گی۔ وہ داعش کے خلاف کامیاب جنگ کی قیادت کرنے والے جنرل تھے، لیکن اس کے مقابلے میں تم مغلوب، تنہا اور ناکام و نامراد ہو چکے ہو۔ کوئی تمہیں ہیرو نہیں سمجھتا، بلکہ تمہیں ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو اپنی باقی بچی زندگی دشمنوں کے خوف میں گزارے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس سوال کا جواب ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر زینب سلیمانی کے پیغام کو ری ٹویٹ کیا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹرمپ کی حکومت کے خاتمے پر اپنے ایک اور پیغام میں لکھا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کا نام روشن ہوگا، لیکن ٹرمپ تاریخ کے کوڑے دان میں چلا جائے گا۔ سامعین، شمالی امریکہ اور یورپی ملکوں کے نوجوانوں کے نام رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے خط لکھا تھا جس کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس تناظر میں سیٹ اردو ٹی وی کے اینکر علی عباس نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ثاقب اکبر سے اس خط کے تناظر میں گفتگو کی ہے۔ سماعت فرمائیں۔
ثاقب اکبر صاحب، ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ فرانس میں 9 مسجدوں پر تالا لگا دیا گیا، بند کر دی گئی، 18 پر شدید نگرانی کی گئی، جیسا کہ فرانسیسی وزیر داخلہ کا بیان ہے۔ اس سے پہلے جو صورتحال فرانس میں رونما ہوئی تھی اسلامی مقدسات کی شان میں اہانت کے تعلق سے، وہ سب آپ کے پیش نظر ہے، اور کس ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ میکرون نے توہینامہ اقدامات کی حمایت کی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی تازہ مسجدوں کو بند کیا گیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اسی اسلاموفوبیا کی ایک اور لہر ہے جس کی جانب رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ان خطوط میں اشارہ کیا؟
میرا خیال یہ ہے کہ فرانس کی ماہیت کو زیادہ گہرائی کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو اپنی تہذیب پر اور اپنی جو سو کالڈ ان کی ویلیوز ہیں جس کو مغربی تہذیب کی ویلیوز کہتے ہیں، یعنی ان پر ایک بڑا گھمنڈ بھی ہے اور ان کا اصرار بھی ہے اس پر، اور ان کو اس کے متبادل جو دوسری تہذیب ہے، جیسا کہ برادر ڈاکٹر اندرامی نے کہا اسلامی تہذیب، اس سے ان کو خطرہ بھی ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے فرانس کی، وہ بھی ایسے مقام پر موجود ہے جہاں پہ جو مسلمان ہیں پہلے جن علاقوں میں ان کی وہاں پہ انہوں نے اپنا استعماری کردار ادا کیا ہوا ہے، وہاں سے ان کو خطرہ ہے کہ پھر ایک دفعہ اویکننگ جو ہے، یہ بیداری کی لہر جو ہے، وہ جلدی یعنی فرانس میں سرایت کرنے کا امکان ہے۔ اور جیسا کہ ان کی وہاں پہ فرمایا بھی گیا کہ وہاں تعداد مسلمانوں کی اور ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے باقی ممالک کی نسبت، لہٰذا ان کو کارنر کرنا اور ان کو دبا کے رکھنا، ان کو خوف اور رعب اور دہشت میں لا کے رکھنا، تاکہ ایک تو یہ کہ ان کو ڈرا کے رکھنا، دوسرا یہ کہ اسلام جو ہے وہ وہاں پہ لوکل جو اب اس کے اندر نہ پھیلے۔ تو اس ساری چیزوں کے لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، میرا خیال ہے خود اپنی ہی سو کارڈ جو ان کی ویلیوز تھی اس کی نفی پر استوار ہے۔ وہ آزادی اظہار کہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف یا ان کے نبی کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے یا جو نعوذ باللہ کارٹون وہ چھاپ رہے ہیں، یہ آزادی اظہار کی بات تھی۔ اب وہ آزادی اظہار یا آزادی مذہب یا جو کچھ بھی آپ کہیں، اس پر خود پابندیاں لگا رہے ہیں۔ یہ مسجدیں بند کرنا ان کے خود اس نعرے کی نفی ہے۔ ان تضادات کے اثرات آخرکار اس سوسائٹی پر ہوں گے، یعنی جب آپ خود تضادات کا شکار ہو رہے ہیں، ایک طرف آپ ایک بات کرتے ہیں دوسری طرف دوسری بات کہتے ہیں۔ ان کی ویسے ماضی میں بھی ان کے بارے میں اگر رہبر کے ان خطوط کے اندر دیکھا جائے تو انہوں نے اس سلسلے میں اشارہ کیا ہے کہ ان بڑی طاقتوں نے، یورپی طاقتوں نے جن علاقوں کے اوپر انہوں نے استعماری قبضہ کیا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوا ہے۔ دو عالمی جنگیں جس طرح سے انہوں نے وحشت اور پوری دنیا میں مچائی ہے اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ جو اسلام و فوبیا کی جو لہر ہے اٹھانے کے پیچھے ان کے جو مفادات ہیں اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ آج کے امریکہ کو دیکھیں اور باقی جگہ پہ دیکھیں تو وہ جو کہتے ہیں آگ آپ نے ہمسائے کے ہاں جو لگائی ہے، کہ اثرات آخر کار آپ کے گھر میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ وہی بات رہبر نے آلریڈی یہ ابھی اپنے ان مکتوبات میں جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے کہ خود اس کے اثرات جو ہے وہ مغربی سماج پر اور ان ممالک پر بھی ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ خود اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں اور یورپ کے اندر بھی ہم اس کے اثرات کو دیکھیں گے۔ یعنی یہ جو آج انہوں نے اقدام کیا ہے، اور اگر آپ اور بھی تھوڑا سا دیکھیں تو صہیونزم کے ساتھ جیسی کوآپریشن تیز رفتاری سے اور مسلمانوں کا چہرہ بگاڑنے والی حکومتوں سے جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ جیسے فرانس کی قربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو جواز پیدا کرتے ہیں، یہ ان کے اقدامات ثابت کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے ان کا سیاہ باطن جو ہے در حقیقت وہ دہشت گردی اور اپنے جو استعماری اس کو پورا کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور رہبر معظم نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ خود یورپ کے اندر سے جس طرح سے داعش کے اندر لوگ وہاں سے نکل کے شامل ہوئے ہیں, یہ بھی ان کے لیے خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں مغربی سماج کے اندر سے, جس میں آپ اپنی ویلیوز کا بڑا چرچا کرتے ہیں, اس کے اندر سے کیسے لوگ جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ داعش کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول.
او سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام پیشوایان الہی.
سامعین, پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, ہم نے پچھلے پروگرام میں حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے حالات زندگی کے تحت اس موضوع پر بات کی تھی کہ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی پالیسیوں کی بنیاد پر, جو کہ اسلامی منصفانہ نظام, ستمکاروں سے مقابلے, مظلومین کے دفاع اور حریم قرآن و عترت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری پر مبنی تھیں, ایسا نہیں کر سکتے کہ اموی نظام کے سامنے آرام سے بیٹھیں اور بدعتوں اور ناانصافیوں کو دیکھتے رہیں. بنابراین حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے ایک خط امیر شام کو بھیجا جس کا متن کچھ یوں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ خدا حسن ابن علی کی طرف سے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام. السلام علیکم. میں بارگاہ خداوندی میں وہ خدا واحد جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منسوب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت تھے اور آپ نے آخری دم تک پیغام الہی کو مکمل طور پر پہنچایا, لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عربوں کے درمیان اقتدار اور حاکمیت کے مسئلے پر لڑائی ہوئی. جب ہم اہل بیت علیہ السلام نے عربوں سے انصاف کا مطالبہ کیا تو سارے عرب ہمارے اطراف میں جمع ہو گئے اور ہم سے دشمنی اور جنگ کے لیے متحد ہو گئے۔ البتہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ و جدل سے پرہیز کیا، کیونکہ ہمیں اسلام کی حفاظت اور امت کے اتحاد کی فکر تھی، اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ منافقین اور کفار و مشرکین کہیں کوئی حرکت کر بیٹھیں اور اسلام کی نابودی کے لیے اقدام کریں۔ لیکن آج تمہارے دعوے کے برخلاف ایسی چیز کے بارے میں تم سے دریافت کرتے ہیں کہ جس پر تمہارا ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے، نہ تمہارا ماضی دیانت کے لحاظ سے واضح ہے اور نہ ہی اسلام میں تمہارا ماضی قابل تعریف رہا ہے۔ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تئیں قریش کے ایک سب سے زیادہ کینہ پرور سردار کے بیٹے ہو۔ تم یہ جان لو کہ یہ خط لکھنے کا میرا مقصد تم پر حجت تمام کرنا ہے، تاکہ کل قیامت میں عدالت الہی میں کوئی عذر تمہارے پاس نہ ہو۔ پس تم ظلم و ستم کرنا بند کر دو اور مسلمانوں کا خون بہانے سے باز آ جاؤ، لیکن اگر تم بدستور گمراہی کے راستے پر چلتے رہے تو میں سپاہ اسلام کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں مقابلہ کرنے کی دعوت دوں گا، تاکہ خداوند کریم ہمارے درمیان فیصلہ کرے کہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سامعین، امیر شام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کا خط دریافت کیا اور خود نے بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک خط بھیجا، اور اس خط میں اپنے اور اپنے خاندان کے منفی ماضی سے انکار کیا۔ معاویہ کو بخوبی معلوم تھا کہ اہل بیت کے اخلاقی فضائل، سیاسی و دینی درایت اور کرامت الہی کسی سے بھی قابل موازنہ نہیں ہے، لہذا اس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام اپنے خط میں لکھا کہ آپ کا خط دریافت کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فضائل کے بارے میں جو آپ نے لکھا اس کو سمجھا۔ میں جانتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اور عظیم المرتبت انسان تھے۔ جب اس امت کے لوگ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے تو آپ کے فضائل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ اور آپ کے اعزاء کے ماضی کو انہوں نے فراموش نہیں کیا، نیز اسلام میں آپ کی مقام و منزلت سے انکار نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام کے دو نمائندوں سے کہا، واپس چلے جاؤ، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان صرف شمشیر فیصلہ کرے گی۔ سامعین، حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان خط و کتابت زیادہ ہوئی، اور جن سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی تمام تر کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ معاویہ بڑا لشکر تیار کر کے عراق کی طرف روانہ ہوا ہے، تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ممتاز صحابی حجر ابن عدی کو اپنے احکام اور عوام کو یہ اطلاع دینے بھیجا کہ لشکر امیر شام سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حجر ابن عدی حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ ادھر امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ لوگوں سے مسجد میں جمع ہونے کو کہیں۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور اپنے خطاب میں فرمایا، خدا واحد نے اپنے بندوں پر جہاد واجب کیا ہے اور اس کو ناخوش آئند قرار دیا ہے۔ اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ، تمہیں جو چیز پسند ہے اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی، مگر یہ کہ سختیوں پر صبر کرو۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ امیر شام ایک بڑے لشکر کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا مقابلہ کرنے اور اپنی سرزمین پر اس کے قدم روکنے کے لیے لشکر گاہ اسلام کی طرف چلیں، لیکن افسوس کے مسجد میں موجود لوگوں نے لا تعلقی کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی اور انہوں نے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دیا۔ عدی بن حاتم کھڑے ہوئے اور شدید ناراضگی کے ساتھ لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ خدا کی پناہ، آپ لوگوں کا کتنا غلط اور برا رویہ ہے کہ آپ کو اپنے امام کی حق پسندی اور نصرت کی صدا سنائی نہیں دے رہی ہے؟ کیا آپ لوگ خدا کے غیظ و غضب سے نہیں ڈرتے؟ اس کے بعد عدی ابن حاتم نے امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کی آواز سن لی ہے اور ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے اور جو بھی حکم دیں گے ہم اطاعت کریں گے۔ میں لشکر گاہ جانے کے لیے تیار ہوں اور جو بھی چلنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ مسجد سے باہر نکلے اور شام کے راستے میں اور کوفے کے نزدیک واقع علاقے نخلیہ کی طرف چلے گئے۔ ان کے بعد مسجد میں بعض دیگر افراد بھی کھڑے ہوئے اور لوگوں کی سرزنش کی، نیز ان کو راہ خدا میں جہاد کی دعوت دی، لیکن چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی دعوت بہت کم لوگوں نے قبول کی تھی، لہذا حضرت امام حسن علیہ السلام نے مجبوراً 3 دن تک صبر کیا اور ایک بار پھر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے زیادہ کمزوری کا مظاہرہ اور معاویہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن امام علیہ السلام کی کوشش ناکام رہی، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 4 خلفاء کا دور دیکھ چکے تھے اور خلیفہ پنجم کے دور حکومت میں تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سابق 4 خلفاء میں سے 3 کو مار ڈالا تھا۔ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی، لیکن حساس اور خطرے کے موقع پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے تھے اور اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی وہ یہی کرتے تھے، وہ حضرت علی علیہ السلام کو حساس اور فیصلہ کن موقع پر اکیلا چھوڑ دیا کرتے تھے، نیز مختلف طریقوں سے حضرت امام علی علیہ السلام کو اذیت اور آزار پہنچاتے تھے۔ سامعین، حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے لوگوں کی بے توجہی کے باوجود عبیداللہ ابن عباس کو طلب کیا اور فرمایا، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے ساتھ عرب سواروں کا ایک گروہ روانہ کر رہا ہوں، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، تم ان کے ساتھ نرمی اور کشادہ روئی سے پیش آنا، ان کے سامنے فروتنی کا مظاہرہ کرنا، جب تمہارا سامنا معاویہ سے ہو تو جنگ کرنے میں پہل مت کرنا، بلکہ جنگ کا آغاز اسے ہی کرنے دینا، اسی صورت میں اس سے جنگ کرنا۔ میں بھی ایک اور لشکر تیار ہونے کے بعد تم سے آ ملوں گا، لیکن ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو امام علیہ السلام کو ایک خبر ملی کہ عبیداللہ نے معاویہ سے 10 لاکھ درہم لے کر اس سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ معاویہ نے صرف لالچ دے کر عبیداللہ کو ہی خریدنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے امام کے لشکر میں اختلاف اور افواہیں پھیلانے میں بھی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے 2 بڑے کمانڈروں کو بھی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ سمعین، اس سب کے باوجود امام حسن مشتبہ علیہ السلام غیر منظم سپاہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور مدائن کے نزدیک واقع بیسابات نامی علاقے میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے رات اسی علاقے میں گزاری۔ اگلے دن امام حسن علیہ السلام نے اپنی باقی ماندہ سپاہ کو، جو کہ 4,000 پر مشتمل تھی، جمع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی وفاداری کا اندازہ لگائیں اور اپنے سچے دوستوں کو پہچانیں۔ بنابراین آپ نے سب کو نماز جماعت میں شریک ہونے کا حکم دیا اور آخری بار خطبہ دیا اور فرمایا، خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق دستور زندگی کے ساتھ رسالت پر مبعوث کیا، نیز اپنا امین وحی قرار دیا۔ خدا عظیم کی قسم، میں نے کبھی اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا اور کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا اور نہ ہی کبھی فتنہ چاہا۔ جان لو کہ اتحاد و یکجہتی تفرقے اور جدائی سے بہتر ہے، میں خود سے زیادہ آپ کی خیر و بھلائی چاہتا ہوں۔ بنابراین میرے فرمان کی وعدہ خلافیوں کی طرح نافرمانی نہ کرو، خدا واحد مجھے اور آپ کو اپنے لطف و کرم سے نوازے اور ہمیں ہر اس چیز کی ہدایت فرمائے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہو۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی حکیمانہ اور ہمدردانہ تقریر ختم ہوئی تو مسجد میں موجود افراد ایک دوسرے کو دیکھنے اور پوچھنے لگے کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ بعض افراد نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ معاویہ کے ساتھ ساز باز کرنا اور حکومت اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے چلا کر کہا کہ یہ آدمی اعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے، یہ لوگ وہی خوارج اور بے بصیرت لوگ تھے جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت امام علی علیہ السلام پر حاکمیت مسلط کی تھی، اور جب پتہ چلا کہ دشمن نے ان کو فریب دیا ہے تو امام معصوم پر کفر کا حکم صادر کر دیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسوہ بشریت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہیہات ان تذکرم من ان تضیع من ربیت او تبعد او تشرد من آویت او تسلم الى البلاء من کفیته ورحمت ولیت شعری یا تسلط النار على وجوه خرت لأومتك ساجدا وعلى ألسن نطقت توحيدك يا صادقة وبشكرك يا مودحة وعلى قلوب الاعترفت بإلهيتك يا محققة وعلى ومائر حوات من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا ونوا بك ولا أخبرنا بفولك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوب وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل الوقوع لمكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكر ولما منها أذج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
تو بے سہارا چھوڑ دے آتا نہیں یقین، خود جس کو تو نے پالا ہو اے رب العالمین، دے کر پناہ بزم سے ٹھکرائے گا نہیں، کھینچے گا تو نہ پاؤں سے احسان کی زمین، ہو کر کفیل دکھ کے حوالے کرے گا تو، کیا آگ اس کے پاؤں کے نیچے دھرے گا تو، کیا آگ اس کے پاؤں کے نیچے دھرے گا تو، کیسے یقین کروں میرے معبود کردگار، جھکتے رہے یقین سے جو سجدوں میں بار بار، جن کے لبوں پر نام خدا تھا پے قرار، وہ سب جو تھے جہاں کی کثافت پر شرمسار، پوشیدہ حسن ذکر تھا جن کے ضمیر میں، جذبہ رچا تھا شکر کا جن کے خمیر میں، جذبہ رچا تھا شکر کا جن کے خمیر میں، تھا جن میں تیرا خوف خداوند دو جہاں، رگ رگ میں جن کے تیری اطاعت کے تھے نشاں، تھے معترف گناہوں کے وہ لوگ ناتواں، آنسو تھے تیرے خوف سے جن کے صدا رواں، کیا پھر نہ ان کے رحمت حق کام آئے گی، کیا پھر بھی ان کو نار جہنم جلائے گی، کیا پھر بھی ان کو نار جہنم جلائے گی، تھا ان کو اعتراف گناہوں کا اے رحیم، طالب تھے مغفرت کے وہ تجھ سے میرے کریم، پروردگار سب کا ہے تو حاکم و حکیم، تو کار ساز کل ہے تیری ذات ہے عظیم، تو قادر و قدیر ہے رب جہان ہے، ہرگز نہ تیری ذات سے ایسا گمان ہے، ہرگز نہ تیری ذات سے ایسا گمان ہے، حالات اس طرح کے ہوں خالق تو پھر بتا، میں بندے ضعیف ہوں میری بسات کیا، فطرت میں میں نحیف ہوں در پر تیرے جھکا، مسکین اور عاجز و ناچار و بے نوا، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنی جان کی، مجھ میں سکت نہیں ہے کسی امتحان کی، مجھ میں سکت نہیں ہے کسی امتحان کی، یہ شدت حیات یہ دنیا کے امتحان، جلدی گزر ہی جاتے ہیں پل بھر میں بے گماں، ملتے ہیں بعد رنج کے راحت کے بھی نشان، لیکن میں بردبار نہیں رب دو جہاں، تیری رضا خاص کا جو شخص اہل ہے، سہنا عذاب جان کا فقط اس کو سہل ہے، سہنا عذاب جان کا فقط اس کو سہل ہے، کیوں کر سہوں گا پھر میں قیامت کی سختیاں، مدت طویل جس کی ہے بے حد و بے گماں، پھنس جاؤں گا وہاں جو مصیبت میں نہ گہاں، جب ہوگا انتقام و غضب تیرا الاما، گزروں گا کس طرح سے میں اس امتحان سے، جب بار جرم اٹھ نہ سکے آسمان سے، جب بار جرم اٹھ نہ سکے آسمان سے، اس یہاں کا اپنے حال میں کیسے کروں بیان, میں عبد بدشوار ہوں کمزور و ناتواں, ہر ایک سے ہوں حقیر میں بدراہ ہو گم نشاں, یا رب بتا میں کیا کہوں ماضی کی داستاں, کیسے مفر ہو دشمن جا جب جہان ہو, اس شدت عذاب کا کیوں کر بیان ہو, اس شدت عذاب کا کیوں کر بیان ہو, یا رب عطا میں دیتا ہے تو قلب کو سکون, کس کس گنہ پنا لو آہو بکا کروں, روؤں عذاب جرم پہ دن رات اور مروں, یا ساری عمر اپنے کیے کی سزا سہوں, گر مجھ کو قید کر دیا تو نے عذاب میں, کیوں کر ادو کے ساتھ رہوں گا عتاب میں, کیوں کر ادو کے ساتھ رہوں گا عتاب میں, گر تو نے اولیاء سے مجھے کر دیا جدا, اور کافروں کے ساتھ مجھے قید کر دیا, بالفرض ایسا بھی ہو تو یا رب مجھے بتا, کیسے سہوں گا رنج میں تیری جدائی کا, ہرگز نہ چپ رہوں گا میں تیری جدائی پر, مجھ کو یقین ہے تیری مشکل کشائی پر, مجھ کو یقین ہے تیری مشکل کشائی پر, مجھ کو یقین ہے تیری مشکل کشائی پر.